السلام علیکم, یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور پروگرام جہارنگ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن. پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ اسفر امام. آج کے اس پروگرام میں جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے ان میں سب سے پہلے پاکستان بھارت کشیدگی اور پاکستان کے جو حالیہ دو ایشوز پہ اعتراضات ہیں, ایک مبینہ نیوکلیئر سٹی پروجیکٹ بھارت کے اندر اور پھر دوسرا انڈین ریور کے اندر بھارت کی جو وہاں پہ بحری سرگرمیاں ہیں اس کے اوپر کچھ تحفظات ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دونوں ملکوں کو مزید ایک دوسرے سے دور لے جا سکتے ہیں اور خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. پروگرام کا ہمارا دوسرا حصہ بات ہم کریں گے اس قانون سازی پہ جس میں جرگا کے نظام کو آئینی ڈھال فراہم کی گئی ہے, اس کے اوپر سوالات بھی اٹھائے جا رہے ہیں, تنقید بھی ہو رہی ہے جوڈیشل سسٹم کے اوپر بھی اور پھر وہاں سے آنے والے متنازع فیصلوں پہ بھی. تیسرا ہمارا سیگمنٹ ایکسکلوسو انٹرویو ہے طارق ملک صاحب کا, یہ نام آپ کے لیے نیا نہیں ہے, نادرا کے سابق چیئرمین جنہیں وہاں سے مشکل حالات میں نوکری چھوڑنا پڑی, برخاست کیا گیا دوسرے لفظوں میں, اور ایک بڑے انٹرنیشنل پوزیشن کے لیے یو این ڈی پی کے اندر وہ چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر کے طور پہ ان کا انتخاب ہوا ہے. 170 سے زیادہ امیدواروں کو انہوں نے کمپیٹ کیا, تو بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے بھی, ینگسٹ پاکستانی ہیں اس اعزاز کے لیے, تو ان کے ساتھ بات کریں گے. اور پروگرام کا ہمارا جو آخری سیگمنٹ ہے اس کو آج ہم زیادہ وقت دیں گے, پی ایس ایل پاکستان سپر لیگ سر منڈاتے ہی اولے پڑے کے مستاق اسے اسپاٹ فکسنگ یا میچ فکسنگ جیسے الزامات کا سامنا ہے, کچھ کھلاڑی عارضی تعطلی کا سامنا کر رہے ہیں جبکہ کہیں سے پوچھ کے چھو رہی ہے, اس ریفرنس میں جنرلی بھی ہم بات کریں گے. تو چلتے ہیں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب. پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز یہ کہہ رہے ہیں کہ بحر ہند میں یا انڈین اوشن کے اندر جو جوہری اور عسکری سرگرمیاں ہیں وہ خطے کی امن اور سلامتی کے لیے بڑا خطرہ ثابت ہو رہی ہیں یا ہو سکتی ہیں. ساحلی شہر کراچی میں انہوں نے سمندروں سے متعلق بین الاقوامی کانفرنس تھی اس کو ایڈریس کیا, اور ان کا کہنا یہ تھا کہ بحر ہند میں مال بردار جہازوں کی پرامن نقل و حرکت پاکستان کے اسٹریٹجک مفاد سے وابستہ ہے, اور ان کا ملک سمندر میں تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے تمام ضروری اقدامات کر رہا ہے. انہوں نے خبردار کیا کہ سمندر میں مہاجرائی سے ترقی کا عمل متاثر ہوگا اور پائیدار ترقی کے مشترکہ مفاد کے فروغ کے لیے تمام ملکوں کا کردار بہت اہم ہے. ان کا جو ریفرنس تھا انہوں نے نام نہیں لیا لیکن وہ حوالہ دے رہے تھے, ایک ایسے وقت میں ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا جب پڑوسی ملک بھارت اس کے پاکستان کے ساتھ تعلقات انتہائی کشیدہ ہیں اور ایک دوسرے کی جانب تند و تیز بیانات کا تبادلہ سامنے آتا رہتا ہے, اور اسی ہفتے پاکستان نے دعویٰ کیا تھا کہ اپنے جوہری ہتھیاروں میں اضافہ بھارت کر رہا ہے اور اس کے لیے اس نے ایک خفیہ جوہری شہر بھی تعمیر کیا ہے. دوسری جانب بھارت کی ایک آبدوز کو پاکستان کے پانیوں سے بھی اسکواڈ کر کے واپس بھجوایا گیا تھا, اس ریفرنس میں ان کے یہ گفتگو تھی. چند سیکنڈ کی ساؤنڈ بائٹ پر انالیسز لیتے ہیں.
As the Indian Ocean region contains several conflict zones, the region's maritime security challenges have grown and are affected by key variables such as militarization, the involvement of major and extra regional powers and non-traditional security threats. On the other hand, the militarization of the Indian Ocean region, the proliferation of weapons of mass destruction, increased missile capabilities and power projection by foreign militaries are a threat to peace in the Indian Ocean region. And this trend is likely to intensify in the coming years. And to add to this complex scenario,
جی سرتاج عزیز کی یہ گفتگو سے ہم نے ایک جھلک سنوائی اور وہی ان کے بیان ہم آلریڈی اپنے ابتدائی میں بیان کر چکے ہیں. انالیسز لیں گے ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ممتاز اسٹریٹجسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ بھارت سے پرتاپ سوموانشی ایڈیٹر ہندوستان ٹائمز وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہندی ورژن جو ہندوستان ٹائم ہے اس کے ایڈیٹر ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب, دو ایشوز ہیں, ویسے تو ٹینشن کہتے ہیں کہ آل ٹائم لو لیول کے اوپر تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے, لیکن یہ جو دو ایشوز ابھی اس ہفتے میں سامنے آئے ہیں, ایک نیوکلیئر سٹی کا خبریں ہیں بھارت اس کی تردید کرتا ہے, اور دوسرا پھر پانیوں کے اندر جو سرگرمیاں ہیں اس کے اوپر, کیا جس لیول کے خدشات ظاہر کیے ہیں سرتاج عزیز صاحب نے, کس حد تک وہ کہنا چاہیے کہ وہ لاجیکل ہیں وہ یا واقعتاً منطقی ہیں, اور بھارت کا کیا انٹرسٹ ہوگا پانیوں میں ایسی سرگرمیوں سے جس میں پاکستان کے اندر جو ہے یا پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کو نقصان پہنچے؟
جی اصل میں بات یہ ہے کہ ہندوستان نے بہت عرصے سے یہ اعلان کیا ہوا تھا کہ وہ بلو سی نیوی بنانے چلے ہیں, یعنی کہ ان کے جو جہاز ہیں وہ دور تک سمندر میں کافی عرصے تک رہ سکیں, اور اس سلسلے میں انہوں نے نیوکلیئر سبمرین بھی حاصل کی ہوئی ہے. تو یہ تو ان کا ہندوستان کا شروع سے خیال تھا کہ ان کی ایکسپینشن انہوں نے کرنا ہے, لیکن اس میں ہوا یہ کہ چین نے دلچسپی لینا شروع کر دی اس علاقے میں, اور گوادر کا جو پورٹ ہے ویسے سی بیک تو اکنامک ریلیٹڈ اگریمنٹ ہے, لیکن اس میں جو سب سے اہم جز ہے سیکورٹی کے لحاظ سے, نیول سیکورٹی سے, وہ یہ ہے کہ چین گوادر کو استعمال کرے گا اور اپنے جہاز بھی وہاں پہ, سمندری جہاز بھی وہاں پہ رکھے گا, جس سے یہ ہوگا کہ ایک تو جو امریکہ کی مناپلی تھی اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے گلف کے بڑے عرصے تک مناپلی رہی, وہ مناپلی اب نہیں رہے گی کیونکہ چین کی بھی وہاں پہ پریزنس ہو رہی ہے. دوسرا اس سے یہ ہوگا جو ہندوستان کے عزائم تھے کہ ہم بلو نیوی بنائیں گے, دیکھیے جی بلو نیوی بنانا بذات خود تو کوئی ایسی بات نہیں, لیکن وہ اس وقت قابل اعتراض بن جاتی ہے جب آپ دوسرے ممالک کی جو شپنگ ہے اس کے اندر رکاوٹ ڈالنی شروع کریں یا وہاں پہ آپ پریشر ڈالیں تو, اور یا پھر آپ اس قسم کے انڈیا دیں جس سے آپ یہ کہیں کہ ہم آپ کو آئسولیٹ کر دیں گے, بلاکیٹ کی بھی بات کریں, تو یہ جب آپ ساری باتیں کرتے ہیں تو پھر دوسرا ملک جو ہے اس میں تشویش کا اظہار تو وہ ہوتا ہے ان میں, وہ پھر اپنے ڈیفینس کے لیے بھی ان کو اقدامات اٹھانے ہوتے ہیں. جہاں تک آپ نے نیوکلیئر کی بات کی, یہ بھی ہندوستان کی طرف سے ہی آیا تھا, نیوکلیئر سٹی کی بات کی گئی تھی, اور نیوکلیئر کی جو ڈیولپمنٹ ہے زیادہ سے زیادہ اس کی بھی بات کی گئی تھی. پھر اس کو اس تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ امریکہ نے جو سویلین نیوکلیئر ری ایکٹرز ہیں وہ کافی بہت بڑے پیمانے پر ہندوستان کے ساتھ اگریمنٹس انہوں نے کیے ہوئے ہیں, معاہدے کیے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ جو امریکی کانگریس میں بھی یہ بحث چلی یہ تھی کہ جب ہندوستان نے یہ کہا کہ ہمارا جو فوجی نیوکلیئر سائٹ ہے وہاں پہ آئی اے ای کا یا کسی کا مانیٹرنگ نہیں ہوگی اور کنٹرول نہیں ہوگا, تو وہاں پہ بحث یہ چلی تھی کہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے اور بڑی تھن لائن ہے کہ جب آپ نیوکلیئر ری ایکٹر کی ڈیولپمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس کو فوجی استعمال کے لیے نہ کر سکیں, تو یہ ایک ڈسپیوٹ بھی اس کے بیچ میں رہا. لیکن یہ ساری چیز کو دیکھتے ہوئے پاکستان ایک پیغام دیا ہے نئی انتظامیہ کو امریکہ کی کہ یہ دیکھیے یہ جس طرح نیوکلیئر جس قسم کا یہ پھیلا رہے ہیں تو, اور اس سے پھر یہ ہوتا کہ دوسرے ممالک بھی اپنے دفاع کے لیے بھی ان کو اپنے نیوکلیئر پروگرام کو ایڈوانس اور آگے بڑھانا ہوتا ہے, تو اس طرح پھر ایک ریس
جو وہ خطے میں چل سکتے ہیں. جی پرتاپ سنگھ منشی صاحب, آپ یہ بتائیے گا ایک تو نیوکلیئر سٹی پروجیکٹ کے اوپر بھارت کا اپنا کیا موقف ہے؟ ہمیں جو اطلاعات ملی ہیں اس کے مطابق فارن آفس نے, بھارت کے فارن افیئرس کے آفس نے اس کو ریجیکٹ کیا ایسی خبروں کو, ایک تو اس پہ رسپونڈ کیجیے گا, دوسرا یہ کہ یہ ایک دوسرے کی جو زمینی حدود ہوں خواہ وہ پانی کی حدود ہوں یا پھر وہ فضائی حدود ہوں, ان کا خیال رکھنا ایسے وقت میں کتنا ضروری ہوتا ہے جب تعلقات زیادہ اچھے نہ ہوں اور دونوں ملک نیوکلیئر کیپیبلٹی کے حامل ہوں؟
دیکھیے مجھے پرسنلی یہ لگتا ہے کہ انڈیا میں کئی ساری چیزوں کو, جیسے جب آپ نیوکلیئر سٹی کی بات کر رہے ہیں تو یہ پاکستان کے حوالے سے ہی آئی ہمارے پاس جانکاری کہ ایسا ایسا ہے, سرتاج صاحب کے بیان کے بعد پھر وہاں کے میڈیا میں, پھر کچھ انٹرنیشنل میڈیا میں, گورنمنٹ آف انڈیا نے اس کو منع بھی کیا ہے, اور کہیں بھی مطلب اگر ایز اے میڈیا پرسن ہم کہیں تو اس طرح کی چیزوں کو نہ پہلے ہم نے دیکھا نہ اس کا کوئی ایسنس کہیں سے کوئی انفارمیشن, تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ابھی یہ چیزیں کہاں سے کیسے کریٹ ہوئی ہیں اس کے بارے میں بہت صاف صاف کہہ نہیں سکتا, کیونکہ جب گورنمنٹ آف انڈیا نے اسٹینڈ بھی کلیئر کیا ہے اور کہیں کوئی بڑا بیس, بڑا سورس, بڑی سوچنا, بڑی انفارمیشن کہیں سے ہے نہیں. دوسرا جیسے آپ دیکھیے پاکستان میں جب وہ چائنا کے سپورٹ سے وہاں سی پورٹ پہ بنا رہے تھے اس کو لے کر کے بھی ایک الگ الگ انٹرپریٹیشن یہاں ہو رہی تھی, پاکستان کی اپنی انٹرپریٹیشن تھی, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارا اتنا سینسٹیو رشتہ ہے, قریب کا رشتہ ہے, ہمارا دو طرح کا رشتہ ہے, ایک پولیٹیکل رشتہ چلتا ہے, ایک ڈپلومیٹک چلتا ہے, پیپل ٹو پیپل چلتا ہے, تو یہ چونکہ ابھی تھوڑی سی تلخی ہے ہمارے بیچ میں اس لیے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو اس کو ایک الگ انٹرپریٹیشن کے ساتھ میڈیا میں دیا جاتا ہے, تو میں تو ابھی یہ کہوں گا کہ یہ
جی 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 لگتا ہے کہ پرتاپ سنگھ منشی صاحب کا رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا ہے, اور ہم جو ہے نا ہمارے ساتھ ہیں فاروق حسنا صاحب. فاروق صاحب آپ اسی کوشچن کو رسپونڈ کیجیے گا کہ تعلقات آلریڈی اچھے نہ ہوں تو پھر جو ایک دوسرے کی حدود ہیں وہ آبی ہوں وہ زمینی ہوں یا فضائی ہوں ان کا احترام کرنا یا ان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے کہ اس کی وائلیشنز نہ ہوں.
نہیں یہ تو میں بالکل یہ ماننے والی بات ہے کہ اگر عام حالات ہوں تو آپ کچھ چیز کر رہے ہوں کچھ اپنے ڈیولپ کر رہے ہوں اداروں کو یا ملٹری کیپیبلٹیز کو تو اتنی تشویش نہیں ہوتی. لیکن جب دیکھیے یہاں پہ صرف ٹینشن نہیں ہے یہاں پہ دھمکیاں بھی ہیں کیونکہ اور یہ دھمکی پاکستان نے نہیں دی یہ ہندوستان نے جب کہا ہم آپ کا پانی بند کر دیں گے آپ کو بنجر کر دیں گے پورے ملک تو یہ تو ڈکلریشن آف وار ہے ایکچولی. اگر آپ اس کا پانی بند کریں گے تو آپ وار ڈکلیئر کر رہے ہیں تو دوسرا ممالک جو ہے وہ اور زیادہ سختی سے اس کو اب ریئیکٹ کرے گا یا آپ کہیں کہ ہم آپ کو آئسولیٹ کر دیں گے اور اعلانیہ کہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈپلومیٹک لینگویج نہیں استعمال کی بڑے صاف الفاظ میں کہا ہم آپ کو آئسولیٹ کر دیں گے اور ہر جگہ پہ ہم آپ کو آئسولیٹ کر دیں گے. تیسرا پھر آپ بنگلہ دیش جا کے کہیں کہ ہمارا بھی حصہ ہے بنگلہ دیش بنانے میں ہمیں بھی پاکستان کی فوج کے ساتھ لڑائی کی تھی. ایک تو وہ بنگلہ دیش کی وار آف انڈیپینڈنس کو انڈرمائن انہوں نے کر دیا وہاں پہ جا کے دوسرا انہوں نے یہ اوپن بھی کہہ دیا کہ ہم انٹرفیئر کرتے ہیں. تیسری بات یہ ہے سرجیکل اسٹرائک کی حالانکہ کی انہوں نے نہیں نان میں کیپیبلٹی ہے لیکن یہ کہتے رہے بڑی بڑی اونچی باتیں کرتے رہے کہ ہم نے سرجیکل اسٹرائک کی ہے پاکستان کے اندر سے آ کے ہم آئندہ بھی کریں گے. دیکھیے یہ جب اس قسم کی جب تھریٹس آتی ہیں تو پھر اس میں آپ کوئی بھی ڈیفینس ریلیٹڈ کوئی بھی آپ کاروائی کرتے ہیں تو جو دوسرا ملک ہے اس کو تو ظاہر ہے پھر چکنہ ہونا پڑتا ہے ان کو اپنے ڈیفینس کے لیے بہت سے بھی اقدامات کرنے پڑتے ہیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنا صاحب. اگلا ہمارا سیگمنٹ ہے اس کے لیے میں ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا اس لیے تھوڑی دیر اور ہمارے ساتھ موجود رہے گا. ایک بریک لیتے ہیں سامعین, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ میں پاکستان میں انصاف جرگے یا عدالتیں بہترین فورم کیا ہے اور پھر یہ کہ کیا ایک دوسرے کا یہ برڈن شیئر کر رہی ہیں یا انصاف کا جو نظام ہے ملک کے اندر حالیہ جو قانون سازی ہے جس کا ریفرنس ہم تفصیل سے دیں گے اس کے اوپر سوالیہ نشان آ رہی ہیں. ایک بریک کے بعد
تازہ ترین خبروں خصوصی فیچرز ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن. یہ پروگرام وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست سن رہے ہیں میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کے اندر انصاف کے نظام پہ. آلریڈی پاکستان کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ظاہر جرگہ ایک پیرلل جسٹس سسٹم ہے جو ہماری جو قبائلی سوسائٹی ہے زیادہ تر پاکستان کے اندر قبائلی سوسائٹی کا ریفلیکشن ملتا ہے وہ پنجاب ہو وہ سندھ ہو بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا ہو وہاں پہ جرگہ یا پنچایت اس میں بہت سارے فیصلے ہوتے ہیں جس کی تعریف بھی کی جاتی ہے کہ ایک لحاظ سے مقامی سطح پہ معاملات کا حل تلاش کر لیا جاتا ہے. مقامی سطح پہ جو بڑے ذہن ہیں بزرگ ہیں یا بڑے لوگ ہیں وہ مل کے فیصلہ کر لیتے ہیں اور عدالتوں کے اوپر دباؤ نہیں بڑھتا ہے. لیکن دوسری جانب بڑے متنازع فیصلے بھی آئے ہیں جس میں ایک ہی اگر میں حوالہ دوں تو وہ مختارہ مائی کا کیس ہے اور ابھی اب تازہ ترین آپ جانتے ہیں کہ ونی کیس میں سپریم کورٹ نے بھی ایک ایکشن لیا ہے وہ بھی ظاہر ہے ایک پنچایت کا ایک جرگے کا فیصلہ تھا جس میں عموماً کسی مرد کے کہنا چاہیے کہ جرم کو ختم کرنے کے لیے متاثرہ فریق کو بیٹیاں تک دے دی جاتی ہیں یہ ونی ہے اور اس کے علاوہ بھی ایسے فیصلے ہوئے ہیں جس پہ انصاف کی جو اسپرٹ ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے اور مذاق اڑایا گیا ہے پوری دنیا میں اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی کرٹیسائز کیا ان فیصلوں کو. اگین حوالہ مختارہ مائی جیسے کیسز کا آپ کے سامنے ہے. سو ابھی تازہ ترین جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے گزشتہ ہفتے پاکستان کی قومی اسمبلی نے ایک متنازع بل منظور کیا جس کا مقصد روایتی جرگے اور پنچایت کے نظام کو قانون تحفظ فراہم کرنا تھا اور اس قانون کے حامیوں کا یہ کہنا ہے کہ عدالتوں پہ مقدمات کا بوجھ کم ہوگا جبکہ اس کے جو مخالفین ہیں وہ اس کے اوپر سخت تنقید کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک ریفرنس دوں, سب سے پہلے ایک چند سیکنڈ کی ساؤنڈ بائٹ آپ کو سنوائی دیتے ہیں. یہ ہیں خاور ممتاز صاحبہ, چیئر پرسن ہے کمیشن آن سٹیٹس آف وومن کی.
یہ پنچایت اور جرگہ سر سسٹم محض اس لیے
دو تین ہے, اس میں جو یہ جو ہے قانون اس میں یہ ایک آپشن دیتا ہے कि अगर कोई डिस्प्यूट है उसको बजाय कोर्ट्स के अंदर लंबे केसेस चलें, आपको ये एक फोरम है इसके तहत आप इसमें जा सकती हैं कोर्ट की इजाजत से, ठीक है। तो ये इट्स एन ऑप्शनल क्लॉज कि अगर पार्टीज दोनों कंसेंट करती हैं कि हाँ हमें एक फास्ट ट्रैक चाहिए तो ये एक फास्ट ट्रैक प्रोवाइड करता है। सो दैट्स वन पार्ट ऑफ इट विच इज आई थिंक इट्स एन ऑप्शन। लेकिन जो दूसरी जो उस पर तहफ़ात हैं वो ये है कि इसमें एक तो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है ना जिरगा या पंचायत, या जो ये जो दोनों टर्म्स है ना उससे लगता है कि आप री इन्फोर्स कर रहे हैं जो इलीगल जिरगास बनते हैं बाय यूजिंग दैट टर्म, क्योंकि जिरगे जो है जिरगा तो बाकायदा इलीगल है इन पाकिस्तान लेकिन होते रहते हैं। तो इसके ऊपर
तहफ़ात हैं। जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, शिराज प्राचा साहब पहले से हमारे साथ हैं, प्रोफेसर हैं मर्दानी यूनिवर्सिटी के अंदर और जिरगों को बहुत करीब से उन्होंने देख रखा है। हमारे साथ हैं डॉक्टर फारूक हसनान साहब। डॉक्टर साहब पहले क्विक कमेंट्स आपके, जो आपको फिर जाना भी होगा, क्या कहेंगे? हमने एक तमहीद भी आपके सामने रखी है, दोनों तरफ का नुक्ता नज़र भी आपके सामने रखा है। ये जो लेजिस्लेशन या कानून साजी है जिसमें जिरगों को बकायदा एक शील्ड फ्राहम की जा रही है, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं आपके नजदीक?
ये होते थे वो तो सिर्फ कबायली इलाके में होते थे और दूसरा पंचायतें होती थी पंजाब के और सिंध के देहातों में, लेकिन वो पंचायतें इस तरह की नहीं होती थी कि इतने से बड़े फैसले करें। वो तो छोटे मोटे कुछ झगड़े होते थे, वो बैठ के आपस में एक सोशल प्रेशर वो डालते थे और इस किस्म का कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं करते थे जो अब करने लग पड़े हैं। अब ये भी हो रहा है कि जो जिरगा है इसमें बराबरी की बुनियाद पे फैसले नहीं होंगे। जो वो मजबूत फरीक होगा, जो उस गाँव का उस इलाके का मजबूत शख्स होगा जिसकी ज्यादा जमीन होगी, ज्यादा उसके पास पैसे होंगे, तो वो हावी हो जाएगा फैसले करने के ऊपर, और जो गरीब होंगे वो तो कुछ नहीं कर सकेंगे, बल्कि ये आड़ लेंगे कि ये पंचायत का फैसला है इसलिए तुम्हें ये चीज करनी है और ये तुम्हें सर अंजाम देना है। तो ये मेरा ख्याल है ये बहुत सा नाइंसाफी है। अदालतें मौजूद हैं और हर जगह पाकिस्तान में अदालतें निचली सतह तक मौजूद है। और आपने, मैं जल्दी से एक बात कर दूं जो आपने शुरू में भी कहा था कि देखिए कितने कम मेंबर्स ने इसको वोट दिया। इसका मतलब है कि नून लीग के अंदर भी एक बगावत हुई है। नून लीग के
नहीं, उसमें मौजूद ही बहुत कम लोग थे, जो मुझे याद पड़ता है उसमें पार्लियामेंट के अंदर ओवरऑल अटेंडेंस भी बहुत कम थी, सो इस वजह से भी वोटिंग बहुत कम रही, लेकिन बहरहाल ये मंजूर हो गया। इस बारे में भी
अटेंडेंस जान बूझ के आए।
सही, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक हसनान साहब, आपने भी ज्वाइन किया हमारे साथ हैं। इस वक्त जनाब जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब, मुमताज़ कानूनदान साबिक जस्टिस, और इस पे एनालिसिस के लिए मजीद हमारे साथ शिराज ब्राचा साहब हैं, प्रोफेसर मर्दान यूनिवर्सिटी के। जस्टिस नासिर असलम जाहिद साहब, हम बात कर रहे हैं जो ताज़ा तरीन एक कानून साजी हुई है जिसमें जरगा और पंचायत उसको तहफ़ जो हैं उसको तहफ़ फ्राहम किया गया है उस के फैसलों पर, लेकिन इसके ऊपर इस फैसले के ऊपर क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि बड़े कहना चाहिए कि ऐसे काबिल एतराज़ फैसले भी आए हैं। और एक ताज़ा तरीन फैसला आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले रखा है सिंध के अंदर, जैकबाबाद में दो बच्चियों की वनी का मामला आपके सामने है। सो आपके ख्याल में ये कैसा फैसला है? क्या ये बराह रास्त सवाल पैदा नहीं करता मुल्क के जुडिशियल सिस्टम के ऊपर भी, क्योंकि वहाँ पे इंसाफ की फराहमी में ताखीर की वजह से ऐसे पैरेलल निज़ाम की जरूरत महसूस की गई है या की जाती रही है?
जब जो आम अदालतें हैं जैसे हमारे लोअर कोर्ट्स हैं, सिविल कोर्ट्स हैं, सेशंस कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट जजेस हैं, हाई कोर्ट्स हैं, अगर वहाँ देर होगी तो जाहिर है कि लोगों में बेचैनी होगी, और बेचैनी होती है तो वो फिर शॉर्टकट्स ढूंढते हैं।
सही।
मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि मिलिट्री कोर्ट्स कोई हल नहीं है इसका। आपका ख्याल है कि मिलिट्री कोर्ट बना के 100-150 आदमियों को फांसी दे देंगे तो बिल्कुल निज़ाम ठीक हो जाएगा? ये निज़ाम ठीक करने की ज़रूरत है। और जैसे मैंने अक्सर कहा है कि हमारा जो कम अज़ कम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उस पर तीन उसके जज हैं। एक तो आपका इन्वेस्टिगेशन है जो पुलिस है, उसके बाद प्रोसिक्यूशन है, और उसके बाद कोर्ट्स आते हैं। कोर्ट मैं जज रहा हूँ, 20 साल जज रहा हूँ, हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, शरीयत कोर्ट में भी, और हमने देखा है कि हम کبھی کافی ایسا ہوتا تھا, ہمارا خیال ہوتا ہے, لیکن ہم انسان تھے اور اب بھی انسان ہیں, آپ بھی انسان ہیں. اگر کوئی سامنے آتا ہے آپ کے, تو آپ کے ذہن میں چھوٹے چھوٹے ڈیسیزن ہوتے رہتے ہیں. اور میں ہمیشہ ایک مثال دیتا ہوں, اور وہ دوبارہ اگر آپ اجازت دیں, وہ یہ ہے کہ اگر ایک لڑکی کے اوپر اس نے ریپ کا الزام لگایا کہ مجھے ریپ کیا گیا, اور وہ ایویڈنس میں جب اسے آتی ہے تو وہ جینس پہنے ہوئے ہیں اور چھوٹی سی اس نے قمیض پہنی ہے, تو جیسا جو ہے وہ سوچیں گے کہ اس طریقے کی ریپ کیسے ہو سکتا ہے. کنسنٹ سے ہوگا, یہ ذہن میں جو چیزیں ہیں وہ کلک کرتی رہتی ہیں اور اس کو آپ روک نہیں سکتے. تو ہم اپنی جوڈیشل اکیڈمی میں اور ججز جو ہیں ان کو جب ٹریننگ دیتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ ہر ایک آدمی کے ذہن میں بائس ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
اور بائس جو ہوتا ہے وہ جیسے ہم اس کی مثال ایسا دیتے ہیں کہ اگر آپ لاہور جا رہے ہیں ٹرین سے, بستر بند کے لیے ہمارے والدہ اس زمانے بستر بند ہوا کرتے تھے, پتہ نہیں آج کل کیا کہتے ہیں ان کو, اس کو اس میں رکھ کے, اس میں چادریں, اس میں دری, اس کے بعد پھر تکیے, پھر کمبل, پھر کچھ کھانے پینے کی چیزیں, پھر گول گول کر کر اس کے اوپر وہ پیٹی باندھ دی جاتی تھی, جیسے ہم بستر بند کہتے تھے. تو جب بھی ہم کسی سفر پہ جاتے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک بستر ہوتا ہے, ہمارے ساتھ
ایک یعنی فیصلے پہ پری سیٹ مائنڈ کے ساتھ بھی جاتے ہیں, بنیادی تعصبات بھی ساتھ ہوتے ہیں. لیکن جیسے صاحب ابھی ہمارا جو فوکس ہے وہ جرگہ کے نظام کے اوپر ہے جس کو قانونی تحفظ فراہم کیا گیا ہے تازہ ترین اس ایک لیجسلیشن کے ذریعے.
اگر ہمارا نظام ٹھیک نہیں ہوگا, اور میں تو کہتا ہوں ہمارا اسے آپ کی سنائیں, اس میں ججز مناسب ہوں, ان کے کوالیفائڈ ہوں, ان کو فیسلٹیز دی جائیں, اور آج کل تو انٹرنیٹ ہونی چاہیے, کمپیوٹرز ہونے چاہیے, لائبریری ہونی چاہیے, اسٹاف ہونا چاہیے. یہ نہیں, اکثر آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ اکثر ہمارے ججز جو ہیں وہ ہاتھ سے ایویڈنس دیکھتے ہیں, اور ایویڈنس کیا ہوتی ہے یہاں پہ سندھ میں تو سندھی اور اردو میں ایویڈنس ہو رہی ہوتی ہے. جج صاحب جو ہیں انہیں سندھی اردو آتی نہیں ہے, یا آتی بھی ہے تو وہ لکھ نہیں سکتے سندھی, تو اب وہ سندھی میں بیان دے رہا ہے, ریڈر اس کا جو ہے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے جو مرضی لکھ دیتا ہے. تو یہ پرابلمس ہیں چھوٹی چھوٹی سی, اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت سارے ہمارے لا ریفارمس کمیشن آئے ہیں, بھری پڑی ہیں ہماری کتابیں, کوئی بھی اگر گوگل پہ چلا گیا ہے پاکستان
نہیں. جیسے صاحب میرا سوال ذرا مختلف ہے, میرا سوال جرگا سسٹم کے بارے میں ہے, جو جرگا جو پنچایت چلتی ہے.
دیکھیے جرگا سسٹم کوئی حل نہیں ہے ہمارا, آپ کا خیال ہے کہ جرگا سسٹم ہوگا تو کیسے چلے گا. کراچی میں تو چلیے سمجھیے بڑا پریشر ہوتا ہے, میڈیا ہے, لیکن انٹیریئر میں سندھ میں, تو سندھ کی بات کرتا ہوں, یہیں کا رہائش ہوں, اگر انٹیریئر میں جہاں پہ جو ہے زمیندار ہے اس سے کافی کنٹرول ہے, تو وہاں پہ تو جرگا چل ہی نہیں سکتا نا. اسی لیے جرگا جو سسٹم ہے وہ ایک تو شہروں میں چلے گا نہیں, شہروں میں کوئی ایکسیپٹ نہیں کرے گا جرگا سسٹم کو, اور انٹیریئر میں جو ہوگا جرگا سسٹم وہ بالکل ٹوٹلی فیل ہو جائے گا, وہ انصاف نہیں دے گا.
صحیح, بہت شکریہ آپ کا.
کیوں نہیں اپنے سسٹم کو ٹھیک کرتے,
سسٹم کو ٹھیک کرنا ہوگا, جرگا سسٹم اس کا حل نہیں ہے.
ہمارے ساتھ سسٹم کو ٹھیک کرے, ایویڈنس پروسیکیوشن کو ٹھیک کرے, ججز کو فیسلٹیز دیں. اب آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ جب میں کینیڈا گیا تھا بہت عرصے پہلے, مجھے بھیجا گیا تھا وہاں دیکھنے کے لیے, جہاں جا کے دیکھا کہ میجسٹریٹ بنتا ہے اس کی تنخواہ تقریباً سپریم کورٹ کے جج سے برابر. بتائیے ایک دفعہ جوڈیشری جوائن کر دی, چاہے وہ میجسٹریٹ ہو یا سیشن جج ہو, یہاں میجسٹریٹ خود کو پوچھتا ہی نہیں, ڈسٹرکٹ جج کو بھی کوئی نہیں پوچھتا.
بہت شکریہ آپ کا جسٹس ناصر حسن زاہد صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے ساتھ موجود رہے. پروفیسر شیراز فراز صاحب معذرت بھی کافی دیر سے ہمارے ساتھ ہیں, آپ جرگا سسٹم کے مثبت پہلو کیا دیکھتے ہیں, منفی پہلو کیا ہیں, اور ابھی جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس سے یہ نظام کتنا مضبوط ہوگا, اور پھر اس کے ساتھ جو منفی پہلو جڑے ہوئے ہیں ان کی مانیٹرنگ, ان کی اسکریننگ کیسے ہو سکے گی؟ جی شیراز فراز صاحب
شکریہ جی. یہ جو جرگا کی جو اصطلاح ہے یہ بہت شکریہ, یہ جو جرگا کی اصطلاح ہے یہ پختون ثقافت, پختون کلچر, پختون معاشرے کی ہے, جہاں پر صدیوں سے یہ نظام چلا ہے افغانستان اور پاکستان کے علاقوں میں, فاٹا میں, پختونخوا کے دیگر علاقوں میں, اور کئی حوالوں سے یہ نظام جو ہے جو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے اس پہ یہ کامیاب رہا ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ جو جرگہ کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ کنسنسس اس میں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور جرگہ کا جو انسٹیٹیوشن بنا اس میں ان کی جو جب تک کہ فریقین اس پر اگری نہیں کرتے جرگہ بن نہیں سکتا, جرگہ ہوتا نہیں ہے. جو ڈسپیوٹ میں فریقین ہوتے ہیں وہ اس جرگہ کے لوگوں کے اوپر ان کا اعتماد ہوتا ہے. تو بنیادی طور پر یہ ایک بڑا کریڈیبل انسٹیٹیوشن رہا ہے, انفارمل انسٹیٹیوشن رہا ہے, اور اس جرگے کے میں بڑے بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں. صدیوں کی سالہ دہائیوں پر جو دشمنیاں ہوتی ہیں پختون کلچر میں, مالی معاملات ہوتے ہیں, فیملیز کے ایشوز ہوتے ہیں, ان کو جرگہ حل کرتا رہا ہے. لوگوں کا جرگے پر زیادہ اعتماد ہے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے مقابلے میں. اس کو ہم کمپیریزن پنجاب یا سندھ یا دوسرے پاکستان میں جو پنچایت ہے اس کے ساتھ نہیں کر سکتے, کیونکہ پنچایت کا جو تصور ہے وہاں پہ جو طاقتور ہوتا ہے جیسے جاگیردار ہو گیا, کوئی ذمہ دار ہو گیا, کوئی لینڈ لارڈ ہو گیا, وہ پنچایت بنا کر مظلوموں کے خلاف کاروائی کرتا ہے. مگر جو پختون کلچر کا جرگہ ہے یہ ایک بڑا فیسٹیبل انسٹیٹیوشن ہے, اور جرگہ اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس میں فریقین اس کے اوپر اعتماد نہ کرے.
لیکن پراجی صاحب, جیسے آپ متنازع فیصلوں کی بات کر رہے ہیں, میرے ذہن میں ابھی ایک فیصلہ وہ بھی آ رہا ہے, مجھے نہیں پتا اس کے, وہ کافی کنٹروورشل رہا, بڑی میڈیا اٹینشنز بھی تھیں, جس میں کیلاش کے اندر اگین کیلاش کے اندر جن خواتین کو اس لیے ہلاک کر دیا گیا رپورٹڈلی کہ انہوں نے محض تالیاں بجائی تھیں یا لڈی ڈالی تھی کچھ اپنی فیملی کے مردوں کے سامنے, سو یہ چیزیں بھی تو انہی جرگوں یا
کوہستان
کی بات ہے. جام
نہیں نہیں یہ بات آپ درست کہہ رہے ہیں, وہ ہے تو باہر, وہ ہے تو قبائلی ماحول میں, اور اس میں یہ جو وومن رائٹس کا ایشو ہے یا خواتین کے حقوق ان کے خلاف ڈسکریمنیشن ہوتی رہی ہے, وہ ایک کلچرل ایشو ہے. دوسرا پچھلے 30 سالوں میں یا 40 سالوں میں افغان جہاد کے بعد پاکستان میں جس قسم کی ٹرینڈز آئے ہیں اور جو اخلاقی دیوالیہ پن آیا ہے اس کے اثرات پختون سوسائٹی پر اور جرگہ میں بھی ہوئے ہیں, تو جرگہ کا وہ جو پرانا تصور ہے اس میں ہسٹوریکلی اس کو بات کر رہا تھا وہ ایک اچھا تصور تھا اور ایگریڈ تھا, اب اس میں بھی مسائل آئے ہیں. اب آپ جہاں تک یہ بات کریں کہ پاکستان میں یہ نظام چلایا گیا, تو بنیادی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا جوڈیشل سسٹم ہے وہ پاکستان کے کلچر کے ساتھ, پاکستان کی جو سوسائٹی ہے اس کے نارمز کے ساتھ نہیں آتا. ہم نے ایک کلونیئل سسٹم کو اپنے ملک میں نافذ کرنے کی کوشش کی ہے, اور اس میں کرپشن بھی ہے, اس میں انفیشنسی بھی ہے, اس میں انصاف میں تاخیر بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لیجسلیشن حکومت نے کی ہے یہ عدلیہ کے لیے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے, ان کی ناکامی ہے. پاکستان میں ابھی ایک جج صاحب کے ساتھ پروگرام میں فیسلٹیز کی بات کر رہے تھے, دیکھنا یہ کہ پاکستان میں جوڈیشری نے کیا کیا ہے عوام کے لیے. یہ ایک مقدس گائے کے طور پر پاکستان میں موجود ہیں جس ادارے کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی, جہاں آپ ان سے سوال نہیں کر سکیں گے, جہاں آپ ان پر تنقید نہیں کر سکیں گے, جہاں آپ ان کے کنڈکٹ پہ بات نہیں کر سکیں گے, ان کے فیصلوں پہ بات نہیں کر سکیں گے, ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے کہ وہ معاشرے میں انصاف دیں گے. یہ ایک مافیا میں بدل چکے ہیں ہمارے وکلاء صاحبان, اور ان کے ساتھ جوڈیشری ایک اس میں جو عوام کو نہیں دیتے. آپ دیکھیں روزانہ تھیٹر اخباری سرخیاں بنتی ہیں اور ٹی وی کی ہیڈ لائنز بنتی ہیں, اور جو گراس روٹ کے اوپر سے لے کے بڑے معاملات ہیں اس میں عوام کو کوئی فیسلٹی نہیں ہے, عوام کو کوئی انصاف نہیں ملتا.
ظاہر ہے یہ ایک پیرلل نظام اس لیے وہ چل بھی رہا ہے, اور بالکل یہ سوالیہ نشان ہے. حکومت کا بنیادی طور کام ہے, ریاست کا کام ہے انصاف فراہم کرنا, اور پھر عدالتوں کا کام ہے انہیں کس طریقے سے ریفارمز لانی ہے, یہ ان کا ایشو ہے. لیکن یہ بات بہت واضح ہے کہ جب آپ کسی بھی پیرلل نظام کو فوکس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو ایگزسٹنگ جو سسٹم ہے وہ ناکام ہو رہا ہے. بہت شکریہ شیراز پراچا صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. چند سیکنڈ کا ایک ساؤنڈ بائٹ سنتے ہیں اور پھر اگلے سیگمنٹ کی طرف ہم جائیں گے. اور یہ ساؤنڈ بائٹ جو ہے وہ ہے ہمارے ساتھ محمود بشیر ورق صاحب ہیں, چیئرمین کمیٹی آن لا اینڈ جسٹس کے قومی اسمبلی کے اندر جس نے یہ بل منظور کیا. وہ کیا کہتے ہیں؟
یہ پنچایت اور جرگہ سر سسٹم محض اس لیے کہ یہ پرانا ہے تو اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ غلط تھا. بہت سارے معاملات پنچایت میں طے ہو جاتے ہیں, جرگے میں طے ہو جاتے ہیں, فریقین کی تسلی ہو جاتی ہے. اگر دو فریقین یہ آپس میں طے کر لیں کہ ہمارا فیصلہ یہ پنچایت میں ہو جائے, اس میں حرج کی کوئی بات نہیں ہے. اور پھر جو موجودہ قانونی سسٹم ہے, سسٹم میں خرابی نہیں ہے. افسوس اس بات کا رہا ہے کہ اس سسٹم کو کام کرنے والے حضرات اس کو اتنا طویل طوالت دے رہے ہیں کہ دادا اگر کوئی مقدمہ کرے تو پوتا شاید بھی اس کا فیصلہ دیکھ نہ پائے. اس مصیبت سے بچنے کے لیے اور عدالتوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پنچایت اور جرگا یا جو بھی اس کا نام لے, میں یہ پنچایت اور جرگا کی والے سے بات نہیں کر رہا, یہ الٹرنیٹ ڈسپیوٹ جو ہے وہ ایک طریقہ کار دیا گیا ہے کہ وہ عدالت کی نگرانی میں اگر کچھ فیصلہ ہو جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور یہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے, اور یہاں بھی نہیں ہوتا کہ ایک آدمی کسی کو معاف کر دیتا ہے تو وہ عدالت کہتی ہے ٹھیک ہے قابل معافی ہے میں اس کو چھوڑتا ہوں. یہاں تک
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن اور پروڈیوسر ہیں اسفر امام. یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے براہ راست آپ سن رہے ہیں, اور پروگرام کے حصے میں ہم ایک ایکسکلوسیو انٹرویو کے ساتھ موجود ہیں, اور بڑی آپ کی جانی پہچانی شخصیت طارق ملک صاحب, سابق چیئرمین نادرا, جنہیں بڑے ناخوشگوار حالات کے اندر اپنی نوکری چھوڑنا پڑی اور پھر وہ واپس امریکہ آ گئے. اور اب تازہ ترین ان کی جو انگیجمنٹ ہے وہ نہ صرف ان کے لیے بلکہ ظاہر ہے پاکستان سے ان کا بنیادی تعلق ہے, تو پورے پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی اور خوشی کی بات ہے. وہ چیف ٹیکنیکل ایڈوائزر فار افریقہ, UNDP, یونائٹیڈ نیشن ڈیولپمنٹ پروگرام میں یہ پوزیشن تھی, بڑی ہائی لیول پوزیشن ہے جو انہوں نے ایک مقابلے کے امتحان کے بعد حاصل کی ہے. 171 امیدوار تھے, دوسری پوزیشن پہ یہاں پہ بھارت کے امیدوار رہے, اور وہ کم عمر ترین پاکستانی ہیں جو اقوام متحدہ کی اس سینئر پوزیشن یا ایسی کسی سینئر پوزیشن کے اوپر فائز ہوئے ہیں. سو بہت بڑا اعزاز ہے ان کے لیے بھی. وہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں افریقہ سے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ملاوی میں اس وقت موجود ہیں. طارق ملک صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو, ایک بڑی پوزیشن, ایک بڑا عہدہ آپ نے باقاعدہ کمپیٹ کر کے حاصل کیا ہے.
بہت شکریہ اسد بھائی آپ کا فار دا کائنڈ ورڈز, اور یہ میرے لیے اعزاز اتنا نہیں جتنا پاکستان کے لیے, اور یہ پاکستان کے عوام کے لیے اعزاز ہے. پاکستان کی آرگنائزیشن جس کو میں نے نامساعد حالات میں چھوڑا, آپ کو پتہ ہی ہے وہ ساری کہانی, لیکن یہ ہے کہ نادرا کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے کہ نادرا کے آرگنائزیشن کو اتنی ریکگنیشن ملی کہ اب اسی جیسی آرگنائزیشن کھڑا کرنے کے لیے اقوام متحدہ جو ہے افریقن کنٹریز اور ان ممالک کی طرف دیکھ رہا ہے کہ جہاں شناخت کا مسئلہ ہے, جہاں بنیادی شناخت ہی نہیں ہے. تو اگر بنیادی شناخت نہیں ہوگی تو پھر آپ پاورٹی کو, غربت کو ختم نہیں کر سکتے, اور شیئرڈ پراسپیرٹی یا سروس ڈلیوری کو یا گڈ گورننس کو امپروو نہیں کر سکتے.
بالکل, اور پھر اب تو گلوبل کمیونٹی کا تصور ہے وہ انٹیگریٹ بھی نہیں کر سکتے
جاب کو.
جی میں نے عرض کیا کہ جو گلوبل سٹیزن شپ کا تصور ہے وہ اس میں بھی فٹ نہیں آتے جہاں پہ شناخت کا معاملہ یا مسئلہ رہے. ابھی جو تازہ ترین بینز ہیں اس میں نئی انتظامیہ کا موقف یہی ہے کہ وہاں پہ چونکہ بہت سارے ایسے ممالک جن کے اوپر جن کو بین کیا گیا ہے وہاں شناختی ایشو ہے اور وہ خود اس کی ویٹنگ نہیں کر سکتے, تو اس لیے ان کو کرنا پڑ رہی ہے. میں ایک ضمناً یہ ریفرنس دیا ہے, جنرلی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اسی طرح نادرا کی طرح کا وہاں پہ آپ سیٹ اپ اسٹیبلش کرنا آپ کے بنیادی فرائض میں شامل ہے, اور کس نوعیت کے سروسز ہوں گے؟
ایکچولی جب میں نے نادرا سے ریزائن کیا کورٹ کا کیس جیتنے کے بعد حکومت کے خلاف, تو پھر اس کے بعد میں مختلف یونیورسٹیز اور پبلک فورمز پہ گیا جس میں بروکنگ انسٹیٹیوٹ ہے, کاؤنسل آف فورن ریلیشنز ہے, ہارورڈ یونیورسٹی ہے, اور میں نے ایک آرگومنٹ کریٹ کیا کہ بھئی شناخت کے بغیر اگر آپ غریب کو شناخت نہیں کر سکتے تو آپ شناخت کے بغیر ڈیولپمنٹ نہیں کر سکتے. سو ایک جو میرا سلوگن تھا وہ یہ تھا کہ میکنگ ایوری باڈی کاؤنٹ, اور ID4D پروگرام ورلڈ بینک نے سٹارٹ کیا, آئیڈینٹیفیکیشن فور ڈیولپمنٹ. اور میں نے کہا صرف بنیادی آپ ایک تجزیہ تو کرائیں کہ دنیا میں کتنے لوگوں کے پاس جو ہے وہ شناخت نہیں ہے یا وہ اس سے محروم ہے. तो वर्ल्ड बैंक ने पहले मुझे एडवाइजर लिया, उनके साथ मैंने 1.5-2 साल काम किया और ये प्रोग्राम इस प्रोग्राम पे एडवाइज करता रहा हूँ जिसका नाम है ID4D, और वो स्टडी मुकम्मल हुई और उसमें ये तय हुआ रियल डेटा के साथ कि दुनिया में 1.5 अरब लोग जो हैं दे आर अनएबल टू प्रूव देयर आइडेंटिटी। तो उसमें फिर जब देखा गया कि बहुत ज्यादातर वो लोग सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज में रहते हैं जिसमें 437 मिलियन लोग वो अफ्रीका में हैं और 630 मिलियन लोग साउथ एशिया में हैं। इसमें 348 मिलियन लो इनकम के लोग हैं और लो मिडिल इनकम लोग जो हैं वो 841 मिलियन हैं। तो फिर मिलेनियम गोल्स को यूनाइटेड नेशन ने भी जब ट्रांसफर किया बान की मून साहब ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, तो उसमें एक गोल सिर्फ इसी पे डाला गया, गोल नंबर 16.9, वो ये है कि ये बुनियादी हक है हर इंसान का कि स्टेट और सिटीजन के दरमियान जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसके तहत वो रियासत उसको बुनियादी शिनाख्त दे। तो तय ये हुआ कि 1.5 बिलियन लोग या 1.5 अरब लोगों को अब शिनाख्त देनी है। तो उस सिलसिले में फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने एक ये पोजीशन निकाली और उस पर मैंने कम्पीट किया और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि पाकिस्तान का झंडा रोशन किया और मैं इस सीनियर डिप्लोमेट पोजीशन पे उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया। हालांकि मैं एक प्राइवेट कंपनी के लिए भी ऑफर थी बहुत अच्छी, यहाँ की बिग फोर कंपनीज हैं यूएसए की, लेकिन मेरे लिए तनख्वाह अहमियत नहीं रखती। मेरे लिए जिस घराने से मैं हूँ वहाँ पे ये तरबियत दी गई है कि जिंदगी को मिशन की तरह आप बसर करें और इम्पैक्टिंग द लाइव्स ऑफ पीपल इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मॉनेटरी।
बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, इम्पैक्ट मैटर करता है। सिर्फ
इसको लिया और उन्होंने भी अक्वामे मुत्तहिदा ने भी मेरा ये एक्सपीरियंस देखा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हम पाकिस्तान में लेके आए हैं कि आइडेंटिटी ने कैसे एम्पावर किया लोगों को, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हुई, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू हुआ, टैक्स नेट बढ़ा, हमने रिचेस्ट ऑफ रिच जो पाकिस्तान के 3.5 मिलियन लोग हैं उनको आइडेंटिफाई किया और स्टेट के लिए एक आर्गूमेंट क्रिएट किया कि आप अगर अमीर से अमीर तक लोगों को टैक्स की नेट में नहीं लाएंगे तो गुर्बत खत्म नहीं होगी। और इसी तरह टू मैनेज द डिजास्टर इफेक्टिवली उसके लिए भी डिजिटल कैश ट्रांसफर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, सोशल सेफ्टी नेट के प्रोग्राम, अब पाकिस्तान इस पोजीशन में आ गया है कि वो एक फलाही रियासत बन सकता है अगर वो इफेक्टिवली आईडी कार्ड्स को यूज करे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट यूएनडीपी कर रहा है, सबसे छोटा मुल्क अफ्रीका का, उसमें ये मुझे 2 साल दिए गए हैं कि ये मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊं और उसके बाद फिर अगले मुल्क भी जो कॉन्फ्लिक्ट जहां हैं मुल्कों में वहां हम ये करेंगे और इसकी बुनियाद पे यहां भी फलाही रियासतें जो हैं वो।
बड़ी बात है। आप क्विकली जरा इसको हम समअप करते हैं, आपका जो पहला तजुर्बा रहा आपने डिलीवर बहुत किया, नादरा का मैं रेफरेंस दे रहा हूं और एक्नॉलेज भी किया जाता है हुकूमत की सतह पे या हुक्मरान जमात की सतह पे जो इख्तलाफात हुए, जिन इश्यूज पे हुए वो भी सबके सामने हैं, लेकिन उस बुरे तजर्बे के बावजूद अगर आपकी ज़रूरत पाकिस्तान को हो तो क्या आप दोबारा पाकिस्तान जाकर सर्व करना चाहेंगे?
देखिए मैं एक बैन अल-अक़वामी शहरी बन गया हूँ और अभी मैंने ओथ लिया है गवर्नमेंट का, सॉरी यूनाइटेड नेशन का, और लेकिन ये है कि मैं जहाँ तक पहुँचा हूँ वो पाकिस्तान की वजह से पहुँचा हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ पाकिस्तान जो है वो मेरे खून में शामिल है, तो जब भी पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी तो जितनी भी बड़ी जॉब है उसको छोड़ के पाकिस्तान आऊंगा और पाकिस्तान की वजह से हूँ, पाकिस्तान के लिए हूँ।
बहुत बड़ी बात, बहुत शुक्रिया आपका तारिक मलिक साहब, और आपकी मजीद कामयाबियों के लिए दुआगो हैं। आपका बेहद शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, मलावी से आप हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं सामीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और बात करेंगे पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 2 पे।
जब रेडियो हो दूर और खबरें हों अहम, तो आइए हमारी वेबसाइट urdubhoa.com पर। जब टीवी सामने ना हो और आपको जानना हो तो और कहीं ना जाइए, urdubhoa.com पर आइए। दिन भर की अहम शहर सुर्खियाँ, ताज़ा तरीन खबरें, سب ملتے ہیں اردو وی او اے ڈاٹ کام پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو وی او اے ڈاٹ کام پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے۔ دن ہو یا رات، جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم، میں ہوں اسد حسن، اور بات ہم کر رہے ہیں پی ایس ایل سیزن 2 کے اوپر۔ آج غالباً اس کا تیسرا دن ہے، اور یہ جو ایونٹ ہے وہ کچھ تنازعات کا بھی شکار ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ گزشتہ روز دو ٹاپ پلیئر شرجیل خان اور خالد لطیف دونوں اسلام آباد یونائٹیڈ سے کھیل رہے تھے، اور دونوں کی پرفارمنس پہلے سیزن میں بڑی شاندار رہی، اور دونوں کو مشکوک شخص سے ملنے کے الزام پہ عارضی طور پہ معطل کر دیا گیا۔ اب آج کے دن جو میڈیا میں اطلاعات آئیں اس کے مطابق مزید مختلف گروپس ہیں پلیئرز کے، جن کو باقاعدہ جن سے سوال جواب کیا گیا ہے، انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے یا پوچھ گچھ کی گئی ہے۔ اگرچہ بین نہیں لگایا گیا، کوئی پابندی نہیں، وہ کھیل کا حصہ ہیں، لیکن انویسٹیگیشنز جاری ہیں۔ تو فوری طور پہ جو بکیز ہیں ان کا رخ بھی ان میدانوں کی طرف ہوتا ہوا نظر آتا ہے، جہاں پہ یہ پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ جاری ہے۔ کافی انٹرسٹنگ میچز ہو رہے ہیں، لوگ اس میں انٹرٹین ہو رہے ہیں، لیکن دو تین بڑے بنیادی سوال ہیں۔ ایک تو خیر کرکٹ، جو پاکستان کی کرکٹ کافی عرصے سے اس کو میچ فکسنگ، اسپاٹ فکسنگ جیسے الزامات کا سامنا رہتا ہے، اس سے وہ مستقلاً کیسے جان چھڑا سکتی ہے، ایک بات۔ اور دوسرا، جس نئے ٹیلنٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ وہ پروڈیوس ہو سکتا ہے، جب پانچوں ٹیموں پہ آپ نظر ڈالتے ہیں تو وہاں بہت کم نئے نام نظر آتے ہیں۔ وہ پلیئرز ہیں جو پاکستان کے اس وقت ٹاپ 15 یا 16 نیشنل ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں، وہ اور 8 یا 10 وہ ہیں جو ایکسپیرینسڈ ہیں، پرانے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ٹیم میں آنے کے خواہش مند ہیں اور کوششیں کر رہے ہیں۔ 3-4 نئے لڑکے ضرور نظر آتے ہیں۔ تو کیا نیا ٹیلنٹ تلاش کرنے کے لیے ضروری نہیں کہ مزید ٹیمیں ہوں اور زیادہ سے زیادہ نئے پلیئرز ہوں جن کے کھیل کو دیکھنے کا موقع ملے سب کو؟ سعدیہ عباسی ہمارے ساتھ ایک بار پھر وہاں سے موجود ہیں، متحدہ عرب امارات میں، جہاں پہ یہ میچ ہو رہا ہے، براہ راست وہاں پہ دیکھ بھی رہی ہیں۔ کچھ اپڈیٹس ان سے لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں مرزا اقبال بیگ بھی ہوں گے، محسن حسن خان بھی ہوں گے، سرفراز نواز بھی ہوں گے، اور ثاقب ملک بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں کرکٹ میں، اچھے بلاگر ہیں، زاہد گشکوری جرنلسٹ ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ذرا ایک ڈفرینٹ اینگل پہ ہم بات کریں گے، وہ بھی ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں شامل ہوں گے۔ سعدیہ بہت شکریہ آپ کا۔ تازہ ترین ہمیں ذرا پہلے تو ذرا میچ کی اپڈیٹس دیجیے گا۔ لاہور قلندر فائنلی وہ جیت گیا، کل کا میچ بھی بظاہر اس کی اچھی گرپ تھی، لیکن وہ ہار چکا ہے۔ تو آج کے میچ میں جیتنے کے بعد لاہور قلندر کا مورال کہاں تک ہے؟
جی، لاہور قلندر کی پوری ٹیم اور ان کے جو فرینچائز آنر ہیں وہ بہت ایکسائٹڈ ہیں آج کے میچ کو لے کر، اور ابھی پریس کانفرنس میں بھی ان کا جو کیپٹن ہے ہی واز ویری ایکسائٹڈ، اور انہوں نے جب بھی سوال سے ان سے سوال کیا گیا کہ جو ان کے کلیگز ہیں جن کے اوپر الیگیشنز لگایا گیا ہے اسلام آباد یونائیٹیڈ ٹیم کے، تو اس حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جو بھی کلیگز پہ الیگیشنز لگائے ہیں وہ اگر تو انوالو ہیں تو بھی ان کے لیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور انویسٹیگیشن کے بعد ہی ان کو کوئی پنشمنٹ ملنی چاہیے۔
لیکن یہ جو پہلا بیچ چلا گیا شرجیل اور کہنا چاہیے خالد لطیف کا، سو کیا ان کا کیس مختلف تھا؟ کیونکہ ان پہ بھی تو الزام ہیں جو ابھی ثابت نہیں ہوئے۔ نجم سیٹھی صاحب کہتے ہیں 10 سے 15 دن میں وہ انکوائری مکمل ہوگی۔
جی اسد، ہم نے نجم سیٹھی صاحب اور باقی جو لوگ اس اسکینڈل کو اور انویسٹیگیشن کو دیکھ رہے ہیں ان سے یہی سوال کیا، تو ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے خود ایڈمٹ کیا ہے ان دونوں پلیئرز نے، انہوں نے مانا ہے اس بات کو کہ وہ انوالو تھے اور ان کے رابطے بھی تھے۔ آج اس حوالے سے جو اسلام آباد زلمی کی ٹیم ہے انہوں نے اور اسلام آباد یونائٹیڈ نے اس حوالے سے بہت دے آر ویری سیریس، اور رات گئے ان کی دونوں ٹیم کی میٹنگ بھی ہوئی اپنے پلیئرز کے ساتھ، جو فرنچائز اونرز ہیں انہوں نے اس میٹنگ کو چیئر کیا، اور اس کے بعد صبح 11 بجے تمام جو پلیئرز ہیں ان کو بتا دیا گیا کہ جو بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اور جو ایک سیٹ پروٹوکول ہے اس کو کوئی بھی پلیئر جو ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرے۔ اس کے علاوہ ان کو پلیئرز کو یہ دوبارہ سے ان کو ڈی بریف کیا گیا کہ سوشل میڈیا سے وہ دور رہیں، کیونکہ سوشل میڈیا سے وہ ان کا ڈی مورلائز بھی ہو سکتے ہیں اور پلیئرز جو ہیں وہ پریشرائز ہو سکتے ہیں۔ और इस हवाले से हमने उनसे क्वेश्चन भी किया कि क्या तमाम प्लेयर्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, क्योंकि इस्लामाबाद जलमी जो है उन्होंने तमाम जो प्लेयर्स हैं उनके मोबाइल एक्सेस और उनको सोशल मीडिया जो है वो तमाम मोबाइल में जो सोशल मीडिया ऐप होता है वो डिलीट करने को भी बोला।
सही। अच्छा तो सादिक ये बताएं कि ये जब से ये केस सामने आया तो जो शायकीन हैं उनकी इंगेजमेंट पे कोई फर्क पड़ा है?
देखिए असद आज यहाँ पे छुट्टी का दिन है और कल वर्किंग डे है, तो आज भी हमें इस वक्त भी क्राउड काफी नजर आ रहा है और पूरी यूएई की जितनी भी स्टेट्स हैं चाहे वो शारजा है, रासुल खैमा है, अनैन है, दुबई है, तमाम लोग जो है वो दूर दूर से अबू धाबी से भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं और क्रिकेट फैंस हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा जो फ्रेंचाइज ऑनर्स हैं उनको अपनी अपनी टीमों के साथ यहाँ पे मौजूद हैं उनको मोटिवेट करने के लिए, और चीयर लीडर्स यहाँ मौजूद हैं, इंटरनेशनल मीडिया यहाँ है और म्यूजिक के साथ लोग पूरा इन्वॉल्व होके इंजॉय करके इस मैच को देख रहे हैं। मैं आपको बताऊं असद की ये जो दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम है ये स्पोर्ट्स सिटी में वाकया है और एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं जाती, लोग अपने व्हीकल पे ही अपने ट्रांसपोर्ट पे ही आना पड़ता है और पार्किंग भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि इस स्टेडियम में 25,000 लोग एट अ टाइम बैठ सकते हैं और जो पहला मैच हुआ था और ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उसमें 25,000 से ज्यादा लोग थे, क्योंकि इस स्टेडियम को 30,000 तक एक्सपैंड किया गया था
जी।
लेकिन पार्किंग का काफी इश्यूज थे, प्रॉब्लम थे, इसके बावजूद भी लोग आ रहे हैं क्योंकि यहाँ से मेट्रो स्टेशन तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पे है। ज्यादातर लोग जो मेट्रो पे आ रहे हैं वो 3 किलोमीटर वॉक करके आते हैं, यहाँ से टैक्सी कैब से वो आते हैं, तो लाइक ये उनका इंटरेस्ट है कि वो क्रिकेट के लिए इतना एफर्ट करके आ रहे हैं।
ठीक है। अच्छा अभी जरा क्विक नोट बताया गया इस रेफरेंस में कि ज्यादातर होटल जो टीमें हैं वो एक ही होटल में ठहरी हुई हैं, सो अब इस इन वाकयात के बाद वहाँ पे मॉनिटरिंग कुछ बेहतर की गई है और जो भी मशकूक अफराद हैं क्या उनका दाखला होटल के अंदर उसको रोकने के कोई इंतजामात हैं?
बिल्कुल असद, जो एंटी करप्शन यूनिट है उन्होंने लोकल अथॉरिटीज को इन्वॉल्व किया है और जो लोकल अथॉरिटीज हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी जानिब से जितने भी होटल जहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ठहरी हुई है उनकी मॉनिटरिंग ना सिर्फ की जा रही है बल्कि जितने भी जो गैर जरूरी विजिटर्स हैं उनको रोका जा रहा है और जो भी वहाँ पे लोग ठहरे हुए उनको स्पेशल पासेस उनको दे दिए गए हैं और जो भी वो पास दिखाता है एंट्रेंस पे उसी को अलाउ किया जाता है कि वो उस होटल में एंटर हो सके। इसके अलावा जितने भी प्लेयर्स हैं उनको उनकी जो फ्रेंचाइज है उनकी तरफ से भी और पीसीबी की तरफ से भी खसूसी हिदायत की गई है कि वो लॉबी में गैर जरूरी तौर पर नहीं निकलें और अपने अपने फिलहाल अपने अपने कमरों तक महदूद रहें, क्योंकि इससे पहले असद ये होता था बल्कि हो रहा था इस एडिशन में भी पीएसएल के और लास्ट में भी जो भी प्लेयर्स हैं वो लोग उनसे लॉबी में मिलने के लिए भी जाते थे।
जी हाँ, मैंने खुद देखा, बहुत आसान एक्सेस थी और प्लेयर्स मिलते थे फैंस के साथ भी बाकी लोगों के साथ भी लास्ट सीजन में आपको मालूम है।
इसके अलावा भी यहाँ पे जो आईसीसी में डेली प्रैक्टिस मैचेस होते हैं उसमें तमाम जिस टीम का मैच नहीं होता वो आईसीसी में प्रैक्टिस करती है, तो वहाँ पे भी लोग जाके प्लेयर्स से अपने अपने जो फेवरेट प्लेयर्स हैं उनके साथ जाके सेल्फी भी बनाते थे, उनसे मिलते थे जो भी ब्रेक होता था उसमें।
बहुत शुक्रिया सादिया, आपने हमें अपडेट किया, वहाँ से अपडेट किया और आपसे हम इंगेज रहेंगे इस पूरे इवेंट के दौरान, आपका बेहद शुक्रिया। साकिब मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल मीडिया जबरदस्त ब्लॉगर हैं, बाकी न्यूज़पेपर्स के लिए भी लिखते हैं। हमारे साथ हैं जाहिद गिशकोरी साहब, सीनियर साफी हैं जियो एंड न्यूज़ ग्रुप के अलावा वाशिंगटन पोस्ट को कंट्रीब्यूट करते हैं। मोहसिन खान साहब कुछ देर बाद हमारे साथ होंगे और होपफुली सरफराज नवाज भी ज्वाइन करेंगे। साकिब आप हमें ये बताइएगा, हम आपके ट्वीट्स भी फॉलो करें, क्रिकेट के ऊपर आपका बड़ा पैशन है, मुझे ये बताइए ये क्या हुआ, फौरन ही एक तरफ इवेंट शुरू हुआ साथ ही स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग, इन इल्जामात का शिकार हो गई पाकिस्तान की क्रिकेट एक बार फिर वहाँ पे, किस हद तक डैमेज किया है पीएसएल को, इसके साथ जो पैशन एसोसिएट है उसको, और आपके ख्याल में इसको इसकी हैंडलिंग कैसे की गई है?
जी असद भाई अस्सलाम वालेकुम, सबसे पहले तो तमाम व्यूअर्स को मैं सलाम देता हूँ ऑडियंस को। देखिए रिवायती तौर तो ये होगा कि बहुत काबिल अफसोस और मजम्मत वाला काम हुआ है, लेकिन जिस टीम का कोच और टीम मेंटर दोनों पर फिक्सिंग के इल्जाम रहे हों, इस्लामाबाद यूनाइटेड वसीम अकरम और डीन जोन्स दोनों पर इल्जाम रहे हैं, और जिस मुल्क का पीसीबी चेयरमैन छड़ी के सहारे चलता हो और उसे इतना भी इल्म ना हो कि ये इवेंट दो हफ्ते का या तीन हफ्ते का, और जिस लीग का चेयरमैन जिसकी अनअकाउंटेड जायदाद बाहर हो उस पर इल्जाम हो करप्शन धांधली के, और जिस मुल्क में गली गली में कबूतर मुर्गे और क्रिकेट से लेके हर चीज को जुआ होता हो, तो वहाँ मेरा ख्याल है फिक्सर पैदा होना तो कोई बड़ी बात नहीं है।
सही। और ये फिक्सर वहाँ तो नहीं पैदा हुए, फिक्सर जो इंटरनेशनल है,
अनोखा वाकया हो गया, ये एक्सपेक्टेड था, ये इस दफा हो गया, इसमें साजिश थी नहीं थी, ये अभी इन चीजों का फैसला होना है।
ठीक है, अब जरा अब आते सर, जो आपने इसमें तबसरे के दौरान जो एंगल हाईलाइट किया है वही सोशल मीडिया के ऊपर भी आ रहा है। जाहिद गिश्कोरी साहब से हमने बात की थी कि हम जरा डिफरेंट एंगल पे बात करेंगे। जाहिद ने बहुत करीब से कवर किया है पनामा लीक्स को और अब भी कर रहे हैं उसकी पनामा हियरिंग को। आप जो रेफरेंस दे रहे हैं कि जहाँ पे लीडर्स के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर एलिगेशन हैं, जहाँ पे दूसरी जो सबसे बड़ी सियासी जमात है उनकी लीडरशिप के ऊपर इल्जाम आते हैं, तो फिर वहाँ पे क्रिकेटर्स के ऊपर ये मामला इतना सीरियस क्यों हो जाता है? फिर वो जो वड़ाई साहब कहते हैं ये खुला तजाद नहीं है आपके ख्याल में क्रिकेटर्स के ऊपर? तो फौरन जी जी, अब पहले आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा फिर मैं जायद की तरफ जाता हूँ।
असल में इसकी रिस्पॉन्स की वजह ये है कि क्रिकेट वाहिद चीज रहेगी है जो पाकिस्तानियों को जोड़ती है और पाकिस्तानी उससे बहुत अटैच है। हम सियासतदानों से इस तरह अटैच नहीं है, हम इवन अपने मुल्क से उस तरह अटैच नहीं होते, लेकिन क्रिकेट टीम से जो हमारी प्राइड व्यवस्था है वो ज्यादा हर्ट होती है। तो जब भी कोई ऐसा वाक्य होता है हमारा एक्शन बहुत ज्यादा तेज और शदीद होता है, होना भी चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन दूसरे पूरे माशरे के मिजाज को भी नजर में रखना चाहिए।
जी जाहिद गिश्कोरी साहब, आपको हमने जहमत दी, आपने पनामा लीक कवर किया है। मेरा सवाल ये है कि सोशल मीडिया पे जब से ये क्रिकेट में ताजा तरीन स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग के इल्जाम सामने आए हैं, ज्यादा क्रिटिसिज्म खिलाड़ियों की बजाय पनामा लीक्स के किरदारों पे हो रहा है, क्या कहेंगे आप एक बात, और दूसरा ये कि क्या इस मौके पे पनामा लीक को हाईलाइट करना लोगों का वो दुरुस्त है? क्या इस मौके पे, मैं फिर ये पूछूंगा, क्या लीडरशिप के ऊपर कोई दबाव बढ़ता हुआ नजर आता है कम अज कम सोशल मीडिया की हद तक? जी जाहिद गिश्कोरी, जाहिद साहब आप मुझे सुन सकते हैं? जी जाहिद, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, बताया गया कि जाहिद के साथ अभी हमारा रابطہ नहीं हो पा रहा है। मोहसिन असद खान और सरफराज नवाज भी होपफुली हमें ज्वाइन कर पाएंगे कुछ देर बाद। साकिब मलिक हमारे साथ हैं, तो साकिब आप हमें ये बताइएगा कि चलो इसी सवाल को आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि सोशल मीडिया के ऊपर स्पेशली बहुत ज़्यादा जो है एम्फेसिस जो है या कंपेरिजन जो है वो पनामा लीक्स के साथ हो रहा है, जवाब बनता है इसका?
देखिए इसकी दो तीन वजूहात हैं। एक जो हमारे सब कॉन्टिनेंट का ओवरऑल मिजाज है ना, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, ये बांग्लादेशी शामिल हैं, इनमें सेल्फ पिटी बहुत ज्यादा होती है। ये जो मातम का रवाज है ना, जब भी वो वाकया इशू आता है तो हम लोग उसको किसी न किसी तरीके से ना पूरे माशरे पे थोपते हैं। एक तो ये वजह है, तो जब भी कोई ऐसी बात आती है तो हम अपनी गुनाह छुपाने के लिए या उस चीज को जरा कम करने के लिए दूसरों का इल्जाम लगाते हैं, भाई पनामा ये हो रहा है, राजन ये हो रहा है। एक वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है कि लोग समझते हैं कि शायद, क्योंकि हमारे यहाँ कंस्पिरेसी थ्योरी बहुत कामयाब होती हैं, तो एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि ये जानबूझकर इनको ट्रैप किया गया ताकि मीडिया की सारी हाइप पीएसएल पे कन्वर्ट हो जाए और पनामा लीक से तवज्जो बिल्कुल हट जाए। तो इन दो वजूहत से सोशल मीडिया पे लोग जो है ना वो इस तरह रिस्पॉन्स कर रहे हैं,
लेकिन तवज्जो हटने की बजाय तवज्जो बढ़ती हुई नजर आती है। बल्कि मैं अगर अपने आप को प्राइम मिनिस्टर साहब की जगह पे रख के देखूं तो मुझे लगता है कि मुझे तो क्रिकेटर पे गुस्सा आ रहा होगा कि उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की जिसके बाद एक बार फिर फोकस मेरे ऊपर हो गया है।
देखिए मेनस्ट्रीम मीडिया से अभी तक जो है ना वो पीएसएल पर ही फोकस रहेगा और सोशल मीडिया पर ये आवाजें जो है कम होती जाएंगी। अगर कोई एक दो हाई प्रोफाइल प्लेयर और पकड़े जाते हैं तो फिर यकीनन पनामा लीक से शोर दब जाएगा और उन्हीं खिलाड़ियों पर ज्यादा फोकस हो जाएगा और ये समझा जाएगा भाई किस तरह ट्रैप हुए, इसमें इंडियन बुकीज इन्वॉल्व है اور اگر انڈین بک کی ہی انوالو کہا جا رہا ہے کہ ناصر چندن والا سے شدید کی ملاقات ہوئی ہے, تو جہاں انڈیا کا نام آ جائے وہاں تو پھر پاناما لیک پیچھے رہ جائے گی نا.
جی زاہد گشکوری صاحب سے ہمارا دوبارہ رابطہ بحال ہوا ہے. زاہد صاحب بہت شکریہ آپ کا. پاناما لیگ کو آپ نے کور کیا, اس پس منظر میں ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جب سے یہ میچ فکسنگ اسپاٹ فکسنگ کی باتیں ہوئی ہیں, پاناما لیگ کا بہت تذکرہ ہے یا کمپیریزن ہے کرپشن کا, ایک کرکٹر کی کرپشن کا اور ایک لیڈرز کی کرپشن کا. یہ موازنہ جائز بنتا ہے, اس سے کیا امپیکٹ ہو رہا ہے؟ ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہیئرنگ پہ کیا اثر پڑے گا یا پڑ سکتا ہے, لیکن پولیٹیکل پریشر کتنا ڈیولپ ہو رہا ہے ایک بار پھر حکمران جماعت پہ؟
اسد بہت ہی زبردست آپ نے کمپیریزن کیا ہوا اس کا. میرا نہیں خیال پاناما لیگز کا ایشو ایک مختلف آل ٹوگیدر پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن سے ریلیٹ کرتا ہے ٹوٹلی, اور یہ ایک بہت ہی اچھا فوڈ ہے پاکستان کی اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز کے لیے, اور یہ ایشو دوبارہ اگلے ہفتے سے ٹیک اپ کر رہی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان. تو یہ ایشو 2018 تک رہے گا. لیکن آپ کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو کرپشن ڈیفینیٹلی اس کو آپ اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں, اور یہ ایک بڑا اچھا سگون بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان سپر لیگ, پاکستان جو اسپورٹس ہے کرکٹ پاکستان میں دوبارہ آ سکتی ہے, انٹرنیشنل کرکٹ کی بحالی ہو سکتی ہے. یہ ایک بڑا اچھا اپرچونیٹی تھا, لیکن بدقسمتی سے آپ کو پتا ہے کہ یہ جتنی سپر لیگز ہو رہی ہیں چاہے بنگلہ دیش میں ہوں چاہے انڈیا میں, ہمیشہ ہی یہ سٹے بار اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک لگا ہے کہ آیا کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اپنے کرکٹرز کی سائیکولوجی کے لیے کتنی ٹریننگ کرتا ہے, کیونکہ ان کے کرکٹرز جو اب بظاہر تو یہی لگا ہے کہ بہت ولنریبل ہوتے ہیں, وہاں لوگوں کی ایکسس ہو جاتی ہے, شاید کسی حد تک یہ لوگ انوسینٹ بھی ہوتے ہیں, جیسا آپ شجیل خان کی بات دیکھیں یا محمد عرفان کی, یہ کرکٹرز ایسے ہیں جو ایسا ٹیلنٹ ہے پاکستان کا جو ایک حیدرآباد سے بالکل انٹیریئر سندھ سے آیا ہے, دوسرا جنوبی پنجاب سے آیا ہے, تو ان کو اتنا گلوبل ایکسپوجر اپیرنٹلی نہیں ہوتا ہے, اس لیے یہ لوگ ولنریبل ہوتے ہیں. تو کمپیریزن میں دیکھیں دونوں, کیا آپ پاناما اور کرکٹ کرپشن کو
سرفراز نواز صاحب فارغ ہوئے دوسرے ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ, تو وہ انہوں نے جوائن کیا. سرفراز صاحب کوئکلی, لمبا سوال نہیں کرتا, یہ ہماری پی ایس ایل سیزن 2 اور اسپاٹ فکسنگ یا میچ فکسنگ کے الزامات کیسے ڈیمیج کریں گے یہ اس ایونٹ کو بھی اور پاکستان کی کرکٹ کے فیوچر کو؟ جی سرفراز صاحب,
تو یہی ہے کہ کرکٹ بورڈ میں جو نان ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو بدلا جائے, ٹیکنیکل لوگ جو ہائی کوالٹی کے ہیں, ایماندار ہیں, سنسیئر ہیں کنٹری کے ساتھ, ان کو کرکٹ بورڈ میں لایا جائے. اور اس کے علاوہ جو نجم سیٹھی صاحب نے چیزیں چلائی ہوئی ہیں اور شہریار, یہ دونوں آپس میں ایک سٹیج پہ ہے ہی نہیں, اختلافات پڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد ٹوٹل نان ٹیکنیکل لوگ اور پی ایس ایل میں جو آج آپ نے دیکھا ہے, پہلے 7-8 آدمیوں کے نام آئے ہیں, اب 2 کو واپس بھیج کے اب نجم سیٹھی نے اعلان کر دیا کہ اس کے علاوہ کوئی انکوائری نہیں ہوگی, اور اس کے ہائی آفیشل جو آئی سی سی کے ہیں اور کچھ بک میکر جو سینئر موسٹ ہیں وہاں اور نجم سیٹھی ہیں, ان کو سننے میں آیا ہے, ذرائع سے پتا چلا ہے کہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور انہوں نے کہا اس کو کول آف کر دو انٹل دی پی ایس ایل از فنشڈ, اور اب اس کے علاوہ کسی کے اوپر انکوائری نہ کرو. اور یہ نجم سیٹھی نے سارے چیزیں منور کی ہیں, اور اب آپ دیکھیں گے کل کہ وہ کہیں گے پی ایس ایل میں اینٹی کرپشن یونین نے سب کو کلیئر کر دیا ہے اور کوئی انکوائری نہیں ہے, یہ اب حالات سامنے آئیں گے. جی
بہت شکریہ سرفراز صاحب. آخر میں اپنا ثاقب ملک کوئکلی, ایک منٹ ہے ہمارے پاس, اب ذرا سیریس نوٹ پہ آپ ہمیں بتائیے گا, ہمیں بتایا گیا کہ نیا ٹیلنٹ آئے گا, نیا ٹیلنٹ کتنا آپ کو پارٹیسپیٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے ان 5 ٹیموں کے اندر؟
مجھے تو صرف 2 کھلاڑی لگتے ہیں جو ٹیلنٹڈ ہیں, ایک حسن محسن ہے کراچی کنگز کے اور ایک شاداب خان سبما یونائٹیڈ کے. میرے خیال میں اس میں جو ایشو ہے نا کہ ہماری سلیکشن اچھی نہیں ہوئی. ہاں ایک غلام مدثر ہیں لاہور کمینر کے, ان میں بھی پوٹینشیل ہے. نئے کھلاڑی کی جو سلیکشن ہے نا وہ پروسیس ٹھیک نہیں رہا, اور ٹیمیں بھی کم ہیں, اس وجہ سے نیا ٹیلنٹ کم نظر آئے گا. اور کیونکہ ان لیگ کا بیسک مقصد پیسہ کمانا اور کرکٹ کو پروموٹ کرنا ہوتا ہے, تو نئے کھلاڑی جو ہیں
کی پروموشن میرے خیال میں 10% ہو چکی
ہے, یعنی ملک کے اندر کرکٹ کی واپسی وہ بھی مشکوک ہو گئی اور نیا ٹیلنٹ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ آپ کا, تمام مہمانوں کا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا. کوئکلی ہمیں یہ پروگرام یہاں پہ ختم کرنا پڑے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کی ہے وہ خالص ہمارے مہمانوں شراکت کی تھی اور وہ وائس آف امریکہ.